میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب القول البدیع میں یہ نقل کیا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ذات پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا، ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، ومن زاد صبابۃ و شوقا کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، کہ جس نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات پر اور زیادہ درود پڑھا، کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جتنا اختیار کیا جائے اپنی زندگی میں، اس وظیفے کے اتنے ہی فضائل اور برکات پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگے تو رب کائنات اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ دعا تو رب کی بارگاہ میں ہی کی جاتی ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کرتے زمانہ بیت گیا، رب کائنات کی بارگاہ میں نہ جانے کس کس مقام پر جا کر ہم نے دعائیں مانگی لیکن ہماری دعائیں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب جیسا کہ اس نشست میں ہم موجود ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی یہاں پر کئی مرتبہ الحمدللہ لیا گیا، تو حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سننے والے کو چاہیے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنے تو وہ آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے۔ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت بیان فرمائی وہ فرمایا، الا انبیوکم بابخل البخلاء، کہ اے لوگو کیا میں تمہیں بخیل ترین شخص کی خبر نہ دوں؟ الا انبیوکم بعجز الناس، میں تمہیں عاجز ترین شخص کی خبر نہ دے دوں؟ فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ترین اور عاجز ترین انسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے باب کتاب الایمان میں حدیث کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کتنی زبردست کسوٹی ہے یہ حدیث پاک کہ اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہیں میری ذات سے محبت اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجومی فبیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ علیہم رضوان ستاروں کی مثل ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی؟ آج ہم سب کہتے ہیں، ہم سب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سچی محبت کرنے والے ہیں، اور اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ علیہ رضوان نے کس انداز سے محبت کی، کس انداز سے محبت کا انداز انہوں نے آنے والی نسلوں تک کو سکھا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں رشد و ہدایت کا سامان دے رہی ہیں، انہوں نے کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، آئیے اس میں سے کچھ جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگوں میں سے ایک ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ منیٰ میں تھا، اور منیٰ میں وقوف کی حالت میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک حسن و جمال کا پیکر اپنے خیمے سے باہر تشریف لایا، اور ان کے پیچھے ایک صالحہ خاتون تشریف لائیں، ان کے پیچھے ایک بچہ خیمے سے باہر نکلا، اور انہوں نے سورج کی طرف دیکھا، اور سورج کی طرف دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے کسی قریشی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا انداز عبادت کچھ مختلف نظر آ رہا ہے، یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ جو حسن و جمال کے پیکر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا آخری رسول ہوں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے بیان کیا، اور ان کے پیچھے جو صالحہ خاتون آئیں وہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیچھے جو چھوٹا بچہ خیمے سے باہر نکلا وہ ان کے چچا کا بیٹا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان اس وقت ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو میں تیسرا مسلمان ہوتا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں ان لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارا مالک نہیں ہوں؟ حضرات صحابہ علیہ رضوان کا جمع غفیر تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اور اس تمام مجمع میں تمام لوگوں نے ایک آواز کے ساتھ کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے مالک ہیں. کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرما دیا ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے مالک ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کے والی ہیں. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ علیہ رضوان نے ایک آواز کے ساتھ لبیک کہا. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. جب یہ بات ارشاد فرمائی تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک باد دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہیں مبارک ہو کہ آج سے تم تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے مولا بن گئے. یہ وہ عظیم ہستی ہے. تو کسی شخص نے جسے معلوم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا، ان کے تقرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی قربتوں کا، ان کے مقام کا، جس شخص کو معلوم تھا، اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کی ہے؟ تمہارا انداز محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس محبت کی کیفیت کو بڑے کمپریہنسو انداز میں بیان فرما دیا، بڑے جامع انداز میں ایک جملے میں اپنی محبت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وابائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، کہ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اپنی اولاد، اپنے آباء اجداد، اپنی ماؤں اور سخت گرمی کے عالم میں کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اس طلب سے بڑھ کر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی. کتنے پیارے انداز میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کی کیفیت کو بیان فرمایا. انسان کو دنیا میں اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ایک طرف مال ہوتا ہے اور ایک طرف اہل و عیال ہوتے ہیں تو بندہ مال کی قربانی دے کر اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر اولاد بیمار ہو تو پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے کہ پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا لیکن اولاد دوبارہ نہیں آ سکتی، پیسہ پھر بھی آ سکتا ہے لیکن والدین دوبارہ نہیں آ سکتے، پیسہ پھر مجھے مل سکتا ہے لیکن میرے جو اہل خانہ ہیں یہ دوبارہ مجھے مل نہیں سکتے. تو مال کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ ہمیں اپنے مالوں سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت تھی، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت تھی، ہمیں اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی. اور سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کی طلب سے بڑھ کر محبت تھی، اس کا اندازہ شاید آپ کو اور مجھے نہ ہو کہ ہم ان گرم علاقوں کے رہنے والے نہیں ہیں. अरब के रेगिस्तानों की गर्मियां, वहां की मौसमी कैफियत, वहां पानी का न मिलना, वहां के सहराओं में शराब की कैफियत, के प्यास की शिद्दत की वजह से जबान सूख कर कांटा हो रही है और दूर दराज तक कोई चश्मा नजर नहीं आ रहा, कोई कुआं नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी परेशानी के आलम में अगर किसी बंदे को ठंडा पानी मिल जाए तो वो उसके लिए कितना मरगूब व महबूब होगा। इसकी मिसाल हजरत हारून रशीद अलैह रहमा के एक वाक्या के हवाले से समझने की कोशिश कीजिए। इब्ने समात रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े वली कामिल थे। ये खलीफा हारून रशीद के दरबार में तशरीफ फरमा थे कि हारून रशीद अलैह रहमा को प्यास लगी, आपने पानी तलब फरमाया। जब पानी आपकी खिदमत में पेश किया गया तो आपने खलीफा को रुकने का इशारा किया कि हुजूर मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश करना चाहता हूं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। तो खलीफा ने पूछा, पूछो क्या कहना चाहते हो? तो इरशाद फरमाते हैं कि ये बताइए कि आप किसी ऐसे इलाके में हो कि जहां पर प्यास की वजह से आप जहां बलब हो जाएं, गर्मी की शिद्दत हो, आपको पानी ना मिल रहा हो, तो ऐसी हालत में अगर आपके सामने पानी आ जाए तो कितनी कीमत अदा करके पानी खरीदोगे? हारून रशीद अलैहि रहमा ने जवाब दिया कि मैं अपनी आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हो जाऊंगा पानी का, एक गिलास लेने के लिए, एक प्याला लेने के लिए। जाहिर है कि हालत ही ऐसी है, आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फरमाया कि दूसरी बात सुने, वो ये है कि आप पानी पी लेते हैं लेकिन आपको यूरिनेशन नहीं होता, आपका पेशाब बंद हो जाता है, यहां तक कि उस तकलीफ की वजह से आप मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला हो जाए, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? तो खलीफा ने जवाब दिया कि ऐसी हालत से छुटकारा पाने के लिए अगर मुझे पूरी सल्तनत भी देनी पड़ जाए तो मैं सल्तनत देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो हजरत इब्ने समात रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हारून रशीद अलैह रहमा को समझाते हुए, नसीहत करते हुए फरमाया कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, उस सल्तनत पर गरूर करना कैसा कि जिसकी कीमत पानी का एक प्याला भी ना हो। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस बात पर गौर फरमाइए कि सख्त प्यास के आलम में ठंडे पानी की तलब से बढ़कर हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। आज हम भी दावा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, लेकिन सिर्फ दावा करने से मसला हल नहीं होता। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने इरशाद फरमाया, लव कान हुब्बुक सादिकन ला तअतहु फइन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि अगर तेरी मोहब्बत अपने रसूल से सच्ची होती, ला तअतहु, तो तू अपने रसूल का इताअत गुजार हो जाता। फइन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला हमेशा अपने महबूब का इताअत गुजार होता। इताअत गुजारी, किसी हस्ती के नकूशे कफे पा पर चलना, किसी हस्ती के फरमान पर अपने सरे तस्लीम को खम कर देना, यह है मोहब्बत। सिर्फ ये कहने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामोस की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अपनी जान देने के लिए तैयार होना चाहिए मुसलमान को, लेकिन उससे पहले के जो मराहिल है उन मराहिल पर गौर करना चाहिए कि मैं आई एम रेडी टू डाई फॉर द ऑनर ऑफ बिलव्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनर के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके वकार के लिए, आपकी शान और अजमत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं अपनी अक्ल कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता। आई एम रेडी टू डाई फॉर हिम, मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार हूं, बट वाई आई एम नॉट रेडी टू लिव अकॉर्डिंग टू द सुन्नत ऑफ बिलव्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत के मुताबिक जीने के लिए तैयार नहीं होता, मैं उनकी जात के लिए मरने के लिए तैयार हूं। तो मरना एक मुश्किल काम है, एक तकलीफ से मरहला है, میں ان کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان کی خاطر جینے کے لیے کب تیار ہوں؟ وقت ہے ان کی خاطر جینے کا، ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے کا، ان کے فرامین کے مطابق اپنی عقل کو قربان کرنے کا، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا، اور ان کی تعلیمات کو اقوام عالم تک پہنچانے کا. یہ محبت کا ایک انداز ہے جو حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کرام علیہم رضوان کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے. آج ہم ان کی محبت میں جمع ہیں، ان کی محبت میں آج ہم جمع ہیں. ان کی محبت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نے صرف زبانی دعوی محبت نہیں کیا، بلکہ عملی زندگی میں ہم نے ان کے نقوش کفے پاپ پر چلنا اپنے لیے باعث ساتھ افتخار سمجھا. اگر ہم نے ان کو وضو کے بعد مسکراتے دیکھا تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی لوجک کیا ہوگی، ہم بھی وضو کے بعد مسکرانے لگے. یہ ہے محبت جو ان لوگوں نے ہمیں سکھائی. تو جب محبت ہو جائے کسی ہستی سے سچی، تو پھر انسان یہ پرواہ نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس ہستی کے عمل کی حکمت کیا ہے، بلکہ وہ اس ہستی کے طریقہ کار کے مطابق اپنے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم اس مقام پر اس ہوٹل میں جمع ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. روم کے سپہ سالار کے ساتھ بادشاہ روم کے محل میں اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. رومن سے جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کسی معاہدہ امن پر کلام کر لے، کوئی ٹریٹی آف پیس سائن کر لے. یہ ٹریٹی سائن کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو دعوت دی، تو بڑا خوش نما محل تھا، سونے اور چاندی کی کرسیاں اور میزیں بچھی ہوئی تھیں. حضرات صحابہ علیہ رضوان کے جب کھانے کا وقت ہوا تو انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیے گئے. اب یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ نیچے گر گیا حضرت حذیفہ بن یمان سے. جب وہ لقمہ نیچے گرا، آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اس کے دربار میں موجود ہوں. آپ اس لقمے کو اٹھانے لگے تو ساتھ والا آپ کو کوہنی مار کر کہتا ہے، اے حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ لوگ بڑے جاہل لوگ ہیں، یہ نادان ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، یہ ان کے ٹریڈیشن کے خلاف ہے، یہ ان کے کلچر کے خلاف ہے، یہ اسے بڑا آکورڈ سا فیل کرتے ہیں کہ کوئی چیز گر جائے اسے اٹھا کر کھا لیا جائے، تو آپ ان کے سامنے یہ کام نہ کریں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے دربارے قیصر میں ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ دربارے قیصر نہیں بلکہ دربارے کسرا تھا، ایران جو اس وقت کی سپر پاور تھی، ایران کے جو بادشاہ کا ٹائٹل نیم تھا وہ کسرا تھا. تو روایت میں ہے کہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان دربارے کسرا میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچے تھے، اور یہ اس دور کا واقعہ ہے جیسے حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. تو ان لوگوں کی شان و عظمت کو دیکھیں، انہوں نے سچی محبت کی. تو یہ محبت اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم ہے کہ جب اولاد کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت آ جائے گی تو پھر اولاد یہ نہیں دیکھے گی کہ میں کہاں ہوں، بلکہ اولاد کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں جس رسول کا پیروکار ہوں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اور مجھے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی مقام پر ان تعلیمات کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ جو بات ہوتی ہے وحب اہل بیتی ہی کی، کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تو یہ اہل بیت کرام علیہ رضوان کا ایک مخصوص مقام و مرتبہ ہے. وہ لوگوں کے قلوب و اذہان میں راسخ کرنا مراد تھا کہ لوگوں کو ان نفوس قدسیہ کی شان و عظمت کا پتہ چل جائے कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जो लोग हैं, ये जो खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है। वो मामूली कैसे हो सकते हैं? जब भी कोई अदना चीज, ये दुनिया की मिसाल है, कोई अदना चीज किसी आला से वाबस्ता हो जाती है तो वो भी आला बन जाती है। क्यों चूमते हैं गिलाफे काबा को? जब वो तैयार हो रहा होता है फैक्ट्री में, वो एक आम कपड़ा होता है, वो आम धागा होता है, वो आम तारे होती है, लेकिन जब उसे काबतुल्लाहिल मुशर्रफा से वाबस्तगी मिल जाती है तो लोग एक एक धागे के लिए बेकरार होते हैं, उसको अपनी आंखों से लगाने के लिए बेकरार होते हैं, उस गिलाफे काबा से लिपटने के लिए बेकरार होते हैं। अब चूंकि इसे काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की दीवार से लिपटने की सआदत मिली है, अब ये कपड़ा आम कपड़ा ना रहा, कि उस निस्बत ने इसे आला बना दिया। लोग सिक्के जमा करते हैं, बहुत पुराने पुराने सिक्के जमा करते हैं और जमा करके अपने पास रखते हैं। बाद लोगों का बिजनेस होता है कि वो पुराने सिक्के सेल करते हैं और उसकी मुंह मांगी कीमत दी जाती है। भाई क्या वजह? एक टके का सिक्का है, आप उसके लिए $1,00,000 दे रहे हैं, आप उसके लिए $50,000 दे रहे हैं, आप उसके लिए ₹10,10,00,000 दे रहे हैं। एक पुराने जमाने की कोई चीज है जो किसी बादशाह के इस्तेमाल में आई, जब वो नीलामी के लिए पेश की गई तो आप उस चीज को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि उसकी कीमत लगा रहे हैं, तो जवाब देने वाले कहते हैं कि जनाब ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है, बल्कि ये 300 साल पुराना सिक्का है। इस सिक्के को 300 साल पुराने दौर से जब निस्बत हो गई तो ये सिक्का आम ना रहा बल्कि आला बन गया। ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं, ये कुर्ता अगर आम दुकान पर रखा होता तो इसकी कीमत चंद सौ रुपए होती, लेकिन जो कुर्ता आपके सामने लाया गया है, ये कुर्ता किसी आम बंदे का कुर्ता नहीं है, बल्कि फुला बादशाह वक्त इस कुर्ते को पहना करता था, या फुला वलीये कामिल के इस्तेमाल में ये कुर्ता था, तो अब वो कुर्ता आम न रहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और बड़े बड़े औलिया जमाना के हवाले से जो वाकयात हमें मिलते हैं, पता चलता है कि उन लोगों ने अपने शेख कि चप्पलें ले ली और अपने खजाने के अंबार उन लोगों के सामने खोल दिए कि शेख की चप्पलें मिल जाएं, खजाने की कोई वैल्यू नहीं। तो ये निस्बत ऐसी है कि निस्बत जब किसी अदना को आला से होती है तो उसे भी ये आला बना देती है। आप देखें, सफा और मरवा दो पहाड़ियों का नाम है, सफा भी एक पहाड़ी, मरवा भी एक पहाड़ी, लेकिन हजरत सैयदना इस्माईल अला नबीना वालसलाम के लिए पानी की तलाश में जब हजरत सैयदा हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा से मरवा के दरमियान चक्कर लगाती हैं, और एक मकाम वो आता है कि जिस मकाम पर उन्हें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते, तो वो दौड़कर जाती है आगे की तरफ ताकि जल्द अपने लखते जिगर को भी अपने उल्टे हाथ पर देख ले कि कहीं उन्हें कोई दरिंदा या कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी इस बंदी का ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। क्यामत तक आने वाले हाजियों के लिए सफा और मरवा के दरमियान चलना और उन मकामात पर कि जिन मकामात पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाजियों के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस अमल को सुन्नत करार दे दिया। निस्बत है और क्या था? ये जो हज आप देखते हैं ये तो निस्बतों से भरपूर है, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो अंदाज था जब लोगों को पता चला कि आप हज के लिए जा रहे हैं, तो लोग हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के पीछे पीछे। वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ, जब उसे पता चलता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हज कर रहे हैं, वो भी कहता है हुजूर मैं आपके साथ हज करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा लोगों को बता रहे हैं کہ لوگوں اس مقام پر میرے نبی نے یہ عمل کیا میں بھی کر رہا ہوں، اس مقام پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ جب عرفات سے واپس ہونے لگے تو ایک مقام پر اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور دوستوں سے جدا ہو کر کہیں تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو اس مقام پر میرے نبی نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو آج میں نے حج کے موقع پر اس ادا کو ادا کیا ہے۔ ان کا انداز تھا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب کسی ادنا سی چیز کو بھی کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی اعلیٰ بن جاتی ہے، لیکن اہل بیت کرام علیہم رضوان تو ادنا نہیں ہے، وہ شروع سے ہی اعلیٰ ہیں۔ وہ ایسے اعلیٰ ہیں کہ جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف و ستھرا کر دے، تو وہ نفوس قدسیہ، وہ ذوات قدسیہ کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں تطہیر کا ذکر فرمایا، وہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں تو نہیں۔ بڑے بڑے جلیل قدر مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں پر یہ آیات ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، تلاوت قرآن کر کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس میں اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں کہ گھر بیوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور ذکر قرآن مجید میں ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، لیکن آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل سے چند لوگوں کی تخصیص بھی ثابت ہوتی ہے۔ چند لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا قرب عطا فرمایا، چند لوگوں کے ساتھ ایک مخصوص عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ بھی اہل بیت سے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ کسی سے نہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جو حضرت حسنین کریمین سے محبت ہے اس مقام پر، وہ تخصیص آپ کے اہل بیت میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ایک ران مبارک پر بٹھایا، حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران مبارک پر بٹھایا، اور ان لوگوں کو اپنی چادر کے نیچے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان نفوس قدسیہ کو اس چادر کے نیچے لیا، اور پھر کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں پاک و صاف و ستھرا کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے ان تمام نفوس قدسیہ کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ پنج تن پاک جو ہم کہتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ پانچ نفوس قدسیہ تھے کہ جنہیں چادر میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تطہیر پڑھی، پاکی والی آیت پڑھی، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان پانچ ہستیوں کو پنج تن پاک کا نام دے دیا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مقام پر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں انصار صحابہ علیہ رضوان نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر کے ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور کافی پریشانی ہوتی ہے ان ایکسپینسز کو بیئر کرنے میں اور اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری کرنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے. تو حضرات انصار علیہ رضوان یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا, آپ کی بدولت ہمیں کفر و شرک سے نجات ملی, آپ نے ہمیں رشد و ہدایت کا سامان دیا, تو ہم یہ مال و دولت آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ آپ ان سے اپنے گھر کا گزر بسر کر لیں. تو اللہ رب العزت نے آیت کا نزول فرما دیا, رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دے, یہ مفسرین کی بات بتا رہا ہوں میں, جو تمہیں حق کی بات بتاتا ہوں, یہ جو تمہیں گناہوں سے منع کرتا ہوں, یہ جو تمہیں رشد و ہدایت کا سامان دیتا ہوں, یہ جو تمہاری آخرت کی بہتری کی تمہیں باتیں بتاتا ہوں, یہ جو تمہیں باز و نصیحت کرتا ہوں, اے محبوب فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی مال و دولت نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربیٰ, مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھ لیا, یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے, آپ کے لیے وضو کے لیے گرم پانی لے کر آتے, آپ کے نالین شریفین کو اٹھاتے, آپ کی خدمت میں آگے سے آگے رہتے. بالکل چھوٹی سی عمر تھی, 8-10 سال کی عمر تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قرآن فہمی کی دعا کر دی, اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. ان کی قرآن فہمی کا عالم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے لو ضاع لی رقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ, کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. ان کی قرآن فہمی کا عالم. تو حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ جو ذکر ہے قربا کا الا المودۃ فی القربا, کہ اے محبوب آپ انہیں فرماؤ کہ جو میں تمہیں حق بات بتاتا ہوں اس کے بدلے تم سے اجرت نہیں مانگتا, لیکن تم میرے رشتے داروں سے محبت کرو, اے ابن عباس یہ قربا کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار ہیں جن کا ذکر رب نے کلام میں فرمایا ہے. جب رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا کہ تم میرے رشتے داروں سے محبت کرو, تو یہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت کریں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر در منصور میں یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو رشتے داروں کا ذکر ہے, یہ جو تعلق داروں کا ذکر ہے, یہ جو قرابت داروں کا ذکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میری بیٹی فاطمہ اور حسنین کریمین ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر ہے. ان چار ہستیوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے والوں کے سامنے کیا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, ان سے محبت کرو. تو جب اولاد کو سکھایا جائے گا ان کی محبت کا, تو وہ ان کی مقدس زندگیوں کے بارے میں پڑھے گی, ان کی مقدس زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گی کہ ان لوگوں کی زندگی کیسے گزری, انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی مقدس حیات طیبہ کو کیسے گزارا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہونے کے باوجود خود اپنے گھر کا کام کرتی, یہاں تک کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے چکیاں چلا کر, مشقت کر کے, محنت کر کے, تک و دو کر کے, اور اپنے شوہر نامدار کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. تو جب کسی کے دل میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہوگی، کسی خاتون کے دل میں جب یہ خاص محبت ہوگی تو وہ دنیاوی عورتوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گی، وہ یہ دیکھے گی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز زندگی کیسا تھا. ایسے ہی سید علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، ایسے ہی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زاہد صحابہ علیہ رضوان میں ہوتا ہے. یہ زندگی کے آخری ایام میں ایک گمنام سے علاقے میں، ایک ویران سے علاقے میں تشریف لے گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ چاہتے تھے کہ کوئی مجھے نہ ملے، میں کسی کو نہ ملوں، بس گوشہ تنہائی میں اپنی زندگی کے آخری ایام کو گزارا جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے مجمع میں کعبۃ اللہ المشرفہ میں تشریف لا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اے لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. ایک کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، دوسرا بیان کرنے والے صحابی ہے، تیسرا کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے. بات کی اوتھینٹیسٹی کتنی بڑھ جاتی ہے، بات کی سند کتنی بڑھ جاتی ہے، بات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. کہ لوگوں، تمہیں عام بات نہیں بتا رہا، بلکہ یہ وہ بات ہے جو میں کعبۃ اللہ المشرفہ میں کھڑا ہو کر، کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے کو پکڑ کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تمہیں بتا رہا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوں؟ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ اے لوگو، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو، اپنی قوم کے کافروں کو جب دعوت الی اللہ دی، جب دعوت حق دی، 950 سال انہیں دعوت حق ملتی رہی، لیکن 950 سال کی تبلیغ کے باوجود جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، روایات کے مطابق ان کی تعداد 100 بھی نہیں تھی. 950 سال مسلسل تبلیغ دین ہوتی رہی، 100 سے کم افراد نے اس دعوت پر لبیک کہا. آخر کار حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کے خلاف دعائے ضرر فرما دی، دعائے ہلاکت فرما دی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح، مضمون ہے، ایک کشتی بناؤ اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. انہوں نے کشتی بنائی، اہل ایمان کو کشتی میں سوار فرمایا، زبردست طوفان آیا، لیکن تمام اہل ایمان بچ گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم رضوان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ لوگوں، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے. فرمایا، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اہل بیت علیہم رضوان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی ذات سے الفت، ان کی ذات سے وابستگی، یہ ضروری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی ذات سے الفت اختیار کی جائے، اس سے مراد یہ ہے. تو دوسرے مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دوبارہ آپ سنتے ہیں، اصحابی کا نجومی فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ستارے ہیں اور اہل بیت علیہم رضوان کشتی ہے، تو کشتی میں بیٹھ جاؤ، اہل بیت علیہم رضوان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور حضرت صحابہ علیہم رضوان سے ہدایت لیتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اہل بیت علیہم رضوان کی محبت سے مراد کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دل میں بغض اور ملال لے کر نہیں آنا. ان کی آپس کی جو محبت تھی, ان کا آپس کا جو رشتہ تھا, وہ ایسا مضبوط رشتہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے رشتے کا ذکر کیا, ان لوگوں کے تعلق کا ذکر کیا. رب کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. قرآن عظیم ان لوگوں کو رحم دل فرما رہا ہے, آپس میں رحم دل ہیں. تو ہم قرآن مجید اور احادیث کے بعد کسی تاریخ کی جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو جن لوگوں سے رب راضی ہو ان لوگوں کے حوالے سے ہم کسی تاریخ کی بات کو کیا اہمیت دیں گے. جن لوگوں کی آپس کی محبت, آپس کا تعلق ایسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ مدینہ المنورہ زیادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں جب بھی کوئی مال و دولت آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس مال و دولت کو بنو ہاشم میں, بنو عباس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں تقسیم فرماتے اور اس کے بعد عام لوگوں میں تقسیم فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر قمیضیں بھیجی گئیں, آپ نے مختلف لوگوں میں قمیضوں کو بانٹ دیا. قمیضیں بانٹ دی گئیں تو کسی شخص نے کہا کہ عمر حضرت امام حسن و حسین رہ گئے, ان کو قمیضیں نہیں ملی. فوراً یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ یمن کی اعلیٰ ترین قمیضیں سلوا کر ان شہزادوں کے لیے روانہ کرو. یمن سے وہ قمیضیں سل کر آئیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن و حسین کو وہ قمیضیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنے لوگوں نے بھی قمیضیں پہنی عمر کو ان کے قمیضیں پہننے کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی, لیکن اے شہزادو جب تم نے قمیضوں کو پہنا تو عمر کا دل خوش ہو گیا. یہ وہ ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر سے ملنے کے لیے دربار خلافت پہنچتے ہیں, دیکھا کہ کافی رش ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باری نہیں آ رہی, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ شہزادہ شہزادی کونین تشریف لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو ملتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹا آپ تشریف لائے تو آپ واپس کیوں چلے گئے, آپ نے اپنے آنے کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کافی مصروف تھے اور کافی لوگوں کا ہجوم تھا, اس لیے میں نے مناسب خیال نہ کیا اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر سے بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو مجھ سے کیسے ہوگی, اس لیے میں واپس چلا گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا تم ملنے کے لیے تشریف لے آتے کہ ہمارے جو سر کے بال ہیں وہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کی برکت سے پیدا کیے ہیں, ایسی محبت ان لوگوں کی. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دور سے حضرت سید الشہداء امام علی مقام, امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں اہل آسمان کے لیے یہ ہستی اہل زمین کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفا ذات ہے کہ جس کی تم زیارت کر رہے ہو. ان لوگوں کی محبت ایسی تھی. اب ہم تاریخ کی کوئی غلط بات پڑھ کر حضرات صحابہ علیہ رضوان کے حوالے سے اپنے دلوں میں خدا نہ خواستہ بغض اور انات کی کیفیت پیدا کر لے, یقینا پیدا کر لے, تو یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. جن لوگوں کی عظمت کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا, جن لوگوں کی عظمت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, ان کی عظمت کے لیے اتنے بیان ہمارے لیے کافی ہیں. اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں. حب اہل بیت علیہ رضوان کا مطلب بغض صحابہ علیہ رضوان نہیں ہونا چاہیے. حب اہل بیت کا مطلب حب اہل بیت ہی ہو اور حب صحابہ علیہم رضوان کا مطلب بغض اہل بیت نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بیلنس طریقے کو اپنانا چاہیے جو الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا طریقہ ہے کہ تمام صحابہ علیہم رضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. ان کی محبت ان کی ذات سے وابستگی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس مقام پر حاضر ہونا ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا باعث بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.